أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پہلے تو یہ تفصیل بحثی ڈرائیور سے جو کتاب الصوم کے مسائل پڑھ رہے تھے تو اسی کو کنٹینیو کریں گے. کتاب الصوم ہم نے شروع کری تھی پچھلے ہفتے، روزے کے دوران کچھ فضائل وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس میں روزے سے تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کری تھی. پھر رمضان المبارک کے روزے کے بیان کو شروع کیا تھا، جس میں روزے کی نیت کے مسائل پڑھے تھے کہ رمضان المبارک میں صرف فرض روزے کی ہی نیت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اور نیت کریں تو وہ نیت اوور رائڈ ہو جاتی ہے، اوور رول ہو جاتی ہے، اور صرف فرض ہی روزہ ادا ہوتا ہے، قضا نہیں ہو سکتا، کفارہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ مسائل پڑھے تھے. اس کے بعد سیری وغیرہ کے بارے میں چند سنتیں ڈسکس کرنی تھیں، اور پھر قضاء روزے کا بیان یہ تھوڑا سا پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور قضاء وغیرہ، یہ سب پیج نمبر 429 پر تھا. پھر نظر کے روزے کے بارے میں بھی بات کرنی تھی کہ نظر کا جو روزہ ہوتا ہے وہ بھی واجب روزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اور قضاء کے روزے میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ چیزیں لکھی ہیں. اس کے بعد پیج نمبر 434 کے اوپر مکروہات و مفسدات کا بیان، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور وہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مفسدات، فاسد کرنے والی چیزیں. تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پیج 434 کے اوپر سب سے پہلے یہ تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ تھی، یہ مکمل ہم نے پڑھ لی تھی. اس کے بعد آج جو ہے وہ پیج 436 کے اوپر جن صورتوں میں صرف قضاء واجب ہے. قضاء کا مطلب کیا کہ جیسے آپ کی ادا رہ جاتی ہے تو آپ اس کو قضاء کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹائم کے اندر جو عبادت ہو جائے، جو شریعت نے ٹائم مقرر کیا ہے اس عبادت کا، تو اگر اس ٹائم کے اندر آپ نے وہ عبادت کر لی تو وہ عبادت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں کری تو پھر اس کو آپ کو قضاء کرنا ہوتا ہے. اسی طرح روزوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ اگر آپ کا چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو اس کی قضاء کرنی ہوتی ہے. تو مسئلہ نمبر 22 میں کہتے ہیں کہ منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آپ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضاء رکھے، کفارہ واجب نہیں ہے. اس میں رکھی ہوئی تھی منہ کے اندر تو اس سے ایسا ہوا. نوبان وغیرہ کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ یہ جو بخارات وغیرہ ہوتے ہیں سٹیم وغیرہ لینے سے، حتیٰ کہ ہم نے آگے سے جا کے جو جدید مسائل ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو انہیلر لیتے ہیں تو انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہیلر کے اندر بھی یعنی دوائی کے ذرات غبار کی شکل میں چلے جاتے ہیں حلق میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے ہو گیا. لوبان سے ایک خاص قسم کی خوشبو نکلتی ہے. مسئلہ نمبر 24 کے کبھی کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو روزے کے دوران وضو کرتے ہیں تو وضو میں جو ہے نا کلی کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو عام طور پہ جب یعنی وضو کے اندر کلی کرتے ہیں تو ایک دفعہ وہ تھوڑا سا غرارہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن روزے کے دوران غرارہ نہیں کرنا چاہیے، گارگل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے وہ بس منہ میں پانی لے کے کلی کر لینی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر آپ کے پیٹ میں پانی چلا گیا تو پھر قضاء واجب ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں دھونا آپ نے. اسی طرح کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غذا کی تو چیز نہیں ہوتی کوئی کھانا، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے تو لوہا یا کنکر نہیں کھاتا. اچھا، یہ بہت سارے مسائل ہیں، ان کو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ وقت ذرا کم ہے ہمارے پاس، چند دن رہ گئے ہیں. میں کچھ زکات کی کتاب بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کل جو ہے وہ میرا سفر ہے انٹرنیشنل، تو کوشش تو میری ہے، ارادہ ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی آپ لوگ کلاس کر لیں. اگر میں امیگریشن وغیرہ سے پاس ہو کر کے ٹائم ہوا تو ایئرپورٹ سے ہی کلاس کرنے کا ارادہ ہے، اور پرسوں اگر پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن پر تو پرسوں بھی ارادہ کیا ہوا ہے. باقی ارادہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، तो आज का दिन है तो इसमें जरा सारे मसाइल में पढ़ना चाह रहा हूँ आपके पास सामने लिखे हुए हैं, बेसिकली आपको पता लग गया है कि यहाँ पे वो सारी सूरतें लिखी हुई है तफसील के साथ जिनके अंदर कज़ा वाजिब होती है, कफारा नहीं होता। तो ये आप इंशाल्लाह देखिएगा, बाकी थोड़ी सी हम कफारे वाली सूरतें पढ़ लेते हैं पेज नंबर 437 के ऊपर, ठीक है। तो ये बस चंद ही मसाइल हैं, आप इंशाल्लाह अपने सर मुताले से इसको पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, कोई चीज समझ में ना आए तो आप उससे भी पूछ सकते हैं या अपने किसी और टीचर से साथ से पूछ सकते हैं उलमा से। पेज नंबर 437 के ऊपर जिन सूरतों में कफारा वाजिब है, ठीक है, तो कफारा क्या है इसकी तफसील नेक्स्ट टॉपिक में आएगी, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ सूरतें बता रहे हैं जिनमें कफारा वाजिब होता है, तो इसकी चंद एक चीजें पढ़ लेते हैं कि मुस्लिम नंबर 34 के वो शख्स जिसमें रोजा फर्ज होने की तमाम शराइत पाई जाती हो, यानी उसके ऊपर रोजा फर्ज है, रमजान के इस रोजे में जिसकी नियत सुबह सादक से पहले कर चुका हो, जानबूझ कर लोगों के जरिए से पेट में कोई ऐसी चीज पहुंचाए जो इंसान की दवा या गिजा में होती है, यानी इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का जिस्मानी नफा या लज्जत मकसूद हो और इसके इस्तेमाल से सलूत पवा इंसान की तबीयत नफरत ना करती हो, अगरचे के वो बहुत ही जलील हो, ठीक है। यानी जो जिससे इंसान की तबीयत नफरत करती है ना, तो उसके उस चीज को वो दवा और गजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। तो यहां पर ये शर्त लगाई है कि ऐसी जो कि दवा और गजा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो मजीद उसके एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि आपकी तबीयत नफरत ना करती हो ऐसी चीज से, यानी कोई ऐसी गंदी चीज ऐसी चीज जिसको आप दवा और गजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, अगरचे के वो बहुत ही कमीर हो, हत्ता कि एक तिल के बराबर हो, तिल का जो दाना होता है बहुत ही छोटा होता है, या कोई शख्स जमा करे या कराए, और जमा में खास हिस्से के सर का दाखिल हो जाना काफी है, मनी का खारिज होना भी शर्त नहीं है, ठीक है। इन सब सूरतों में कजा और कफारा दोनों वाजिब होंगे, मगर ये बात शर्त है कि जमा ऐसी औरत से किया जाए जो काबिल जमा है, वो काबिल जमा औरत की तारीख से आगे कुछ मसाइल के अंदर आती है, ठीक है, यानी पागल ना हो और इस तरह की चीजें आगे आती है। तो अगर इनसे कोई काम करेगा ना, तो फिर वो शख्स जो है उसके ऊपर कजा तो होगी ही लेकिन कफारा की बात होगा। बस वो कहती अगर ऐसी चीज खाई या पी जो दवा या गजा के तौर पर इस्तेमाल होती है, तब भी रोजा टूट जाता है और कजा व कफारा दोनों वाजिब हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। बस वो 36 रोजे के तोड़ने से कफारा उस वक्त आजमाता है जबकि रमजान शरीफ में रोजा तोड़ डाले, और रमजान के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं होता, चाहे जिस तरह भी तोड़े, अगरचे कि वो रोजा रमजान की कजा ही क्यों ना हो। अलबत्ता अगर इस रमजान के रोजे की नियत रात से ना की हो या रोजा तोड़ने के बाद किसी औरत को उसी दिन हैज आ गया हो, तो उसके तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं होता, ठीक है। तो रमजान की अगर रोजा है तो भी इस सूरत में कफारा वाजिब नहीं होता कि पहले से उसने नियत नहीं करी हुई है, बस भूल गई है और तो इस सूरत में भी कफारा वाजिब नहीं होगा। जो लोग हुक्का पीने के आदमी हों या रोजे की हालत में हुक्का पिए, तो उन पर भी कफारा और कजा दोनों वाजिब होंगे, ठीक है। यानी हुक्का और हुक्के के ऊपर ही सिगरेट को भी कयास कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगेन वही है कि बहुत सारे चंद और मसाइल हैं, तो इसमें भी आपको ये मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको सिर्फ मुताले से पढ़ें वक्त की कमी की वजह से। मसाइल है कि मसल नंबर 43, रमजान के महीने में अगर किसी का रोजा तिपाफन टूट गया, तो रोजा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है, पूरा दिन रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है, ठीक है। रमजान मुबारक के महीने का एहतराम जो है ना, वो मुसलमान के ऊपर वाजिब है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो यानी पब्लिक में खाना पीना, लोगों के सामने खाना पीना तो बिल्कुल ही यानी एहतराम के खिलाफ चला जाता है, ठीक है। अगर मजबूरी भी हो तो भी किसी के सामने ना खाए पिए, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है ना, तो फिर तोड़ने की सूरत में भी जो है वो खाना पीना ना करे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो है ये शायद आपने पूछा था ना पीछे, बस लोग को रिपोर्ट किसी शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा, तो अगर वो इतना सेहतमंद है कि रोजा रखने से उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, तो रोजा याद दिला देना वाजिब है, और अगर कोई इतना कमजोर हो कि रोजे से तकलीफ होती है, तो उसको याद ना दिलाए खाने दे, क्योंकि वो भूल कर खा रहा है और बहुत ही कमजोर है। तो ये शायद आपसे किसी ने शायद ने किसी और ने सवाल किया था, तो उस वक्त नहीं किया हुआ था, तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये रोजे के तबाह करने के केसेस और रोजे के कफारे के केसेस क्या क्या है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर टॉपिक है वो है जिन वजूहात की बिना पर रोजा तोड़ना जायज है। ठीक है, तो ये भी उन्होंने तीन ही पढ़ लेते हैं कि अचानक ऐसा बीमार हुआ कि अगर रोजा नहीं तोड़ेगा तो मर जाएगा, अगर बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। जैसे अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया या सांप ने काट लिया तो इस हालत में दवा पी लेना और रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। ऐसी अगर ऐसी प्यास या भूख लगी कि मर जाने का डर है तो भी रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। ठीक है, मसला नंबर दो, कोई मुशक्कत का काम करने की बेहद प्यास लगी और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान जाने का डर है तो रोजा खोल देना दुरुस्त है, लेकिन अगर खुद उसने कसदन इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो गई तो गुनाहगार होगा, मगर रोजा खोलना इस हालत में भी दुरुस्त है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे केस वही है कि जान जाने का डर हो तो जान बचा लेना जो है ना, तो फिर वो उसके ऊपर प्रेफरेंस ले जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में तोड़ना दुरुस्त होगा। आमिरा औरत को कोई ऐसी बात पेश आ रही थी जिससे अपनी जान का या बच्चे की जान का डर है तो रोजा तोड़ना दुरुस्त है। जान का इतना ख्याल रहता कि औरत और उसके बच्चे का जान अहम है, मतलब बेसिकली हर इंसान की जान अहम है। जिस वजूहात की बिना पर रोजा ना रखना जायज है, ये भी देख लेते हैं चंदी ने कि तो चंद देख लेते हैं कि मसला नंबर एक, अगर ऐसी बीमारी है कि रोजा नुकसान देता है, उन्हें डर है कि अगर रोजा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर से सही होगा या जान निकल जाएगी तो रोजा ना रखे, जब ठीक हो जाए तो उसकी सदा रख ले, लेकिन सिर्फ अपने दिल से ऐसा गुमान करके रोजा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार तबीब कह दे कि रोजा तुमको नुकसान देगा तब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले एक दफा शायद एक से ज्यादा दफा भी डिस्कस हुआ था कि दीनदार जो डॉक्टर होता है ना तो वो फिर बाकायदा आपको फतवा दे सकता है कि रोजा इस वक्त आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो उसका कॉल जो है वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है दीन के अंदर। ठीक है, लेकिन दीनदार होना चाहिए। तो उसके उन्होंने मजीद स्पेसिफाई किया पेज नंबर 2 के अंदर कि अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है या शरीयत का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं, सिर्फ उसके कहने से रोजा ना छोड़े। ठीक है, तो ये सिचुएशन मतलब शरीयत का पाबंद नहीं है तो ये जो है ना वो उसमें भी जजमेंट ही आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में हो और आपके पास कोई भी मुसलमान डॉक्टर हो ही ना। ठीक है, या ये कि जैसे कि किसी डॉक्टर साहब ने एक दफा मुझे कहा था कि कोई डॉक्टर नेक नहीं होता, डॉक्टर से मादत के साथ, ये डॉक्टर साहब ही को मैं कोट कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल है किसी उनके लिहाज से कम किसी नेक डॉक्टर का तलाश करना। खैर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं लगता, काफी माशाल्लाह यहाँ पे भी मौजूद हैं और दूसरे जगहों पर भी। तो बहरहाल इस तरह से ये है कि शरीयत का पाबंद डॉक्टर हो तो उसके कहने की ज्यादा वेटेज होती है। लेकिन मसला नंबर 3 है ना, इस बात इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मसला नंबर 3 भी क्लियर कर देता है कि अगर हकीम ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन खुद अपना तजुर्बा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोजा नुकसान देगा तब भी रोजा ना रखे। ठीक है, तो यानी सेल्फ जजमेंट वाला मामला भी है मौजूद। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा बहुत यानी दीनदार हो, समझ रखने वाला हो, शरीयत का पाबंद हो, तो फिर उस है वो नॉन मुस्लिम या बेदीन किस्म का डॉक्टर है तो उसकी जजमेंट फिर उसके साथ साथ अपनी जजमेंट, इन दोनों को भी आप मिलाएंगे तो फिर बेसिकली एक ऐसा कंक्लूजन निकल आएगा जिसके अंदर के आप जो है वो सेफ ओपिनियन फॉलो कर सकें इसमें। ठीक है, तो ये भी एक जवाज है कि अपने ओपिनियन को भी इंसान यानी दिल से जिसको कहते हैं इस्तफ्ता कल्बक, हदीस में इस्तफ्ता कल्बक कि अपने कल्ब से फतवा लो। ठीक है, तो अपने कल्ब से फतवा देने की ये एक बेहतरीन मिसाल है। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि दीन के हर मामले में जो है अपने कल्ब से पूछो, तो वो कल्ब से इंसान असल में नहीं पूछ रहा होता, वो फिर अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें कि आप किसी आलम से रिव्यू नहीं कर सकते हैं और कैसी सिचुएशन नहीं होती आपकी, तो फिर आप अपने दिल से पूछने से मुराद ये होती है कि बिल्कुल यानी सच्चाई के साथ जो है वो एक फैसला करने कि ये वाला केस आपके सेहत के लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये फिर अपने कल्ब से पूछ करके इंसान कर सकता है। अगर खुद तजुर्बेकार ना हो और इस बीमारी का कोई हाल मालूम ना हो तो सिर्फ ख्याल का एतबार नहीं है, اگر دیندار حکیم کے بتائے بغیر اور بغیر تجربے کے اپنے خیال ہی کی بنا پر رمضان کا توڑا روزہ توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا, اور اگر روزہ نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا. تو تقوی ہی ہے بیسکلی یہاں پر, ٹھیک ہے. تو اپنے مطالعہ سے ڈرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اس بات کو بہترین ججمنٹ کے طور پر فیصلہ کریں. مثلا نمبر چار, اگر بیماری سے ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی زور باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا, تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے, ٹھیک ہے. تو غالب گمان کی بھی شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے, یعنی آپ کو خود ہی سیلف ججمنٹ ہی ہوگی, لیکن اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ گمان اس بات کا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز جو ہے نا وہ صحت کی خرابی کا باعث بنے گی, ٹھیک ہے. اگر کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے, پھر کبھی اس کی قضا رکھنے. ریل کے سفر کے بارے میں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سفر میں اگر روزے سے کوئی تکلیف نہ ہو, جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جائے گا, یا اپنے ساتھ رہا تو آرام کا سامان موجود ہے, تو ایسی صورت میں سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اور اگر روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, البتہ رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گا. اگر راستے میں روزے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے, لیکن اگر اندیشہ نہیں تھا تو پھر اسپیشلی ریل کا جو سفر ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ ان کو آپ کراس نہیں کرتے نا, ٹائم زونز کو کراس نہیں کرتے, رائٹ. تو ریل کے سفر میں تو ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا, جہاز کے سفر کے اندر آپ ٹائم زونز کیونکہ بہت زیادہ کراس کر جاتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ ایسٹ سے جو ہے وہ ویسٹ ٹریول کر رہے ہوں تو بیسکلی ٹائم پاس نہیں ہوتا, رائٹ. تو اس وجہ سے پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو سکتا ہے, تو خاص طور پر اس کے اندر اس سچویشن میں تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثلا نمبر سات, اگر بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے مر گیا یا اگر واپس پہنچنے سے پہلے سفر میں ہی مر گیا تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا, کیونکہ اس کو قضا رکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی اور شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہوئی تھی کہ اس سفر کے اندر روزہ نہ رکھے, ٹھیک ہے. تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایسا معاملہ کیا نہیں تھا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے پھر مسئلے کافی سارے 16 تک انہوں نے لکھے ہیں. مسئلہ نمبر 11 جو ہے وہ دیکھنے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں, پریگنٹ ہوتی ہیں, تو اس میں پھر روزہ رکھنے کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو مسئلہ نمبر 11 لکھا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی, ٹھیک ہے, یعنی حمل, یعنی بچہ پیدا ہو چکا ہے, حمل ختم ہو چکا ہے لیکن اب بچے کو وہ فیڈ کرا رہی ہے, تو دودھ پلانے والی عورت اس کو بھی اگر اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر شوہر اتنا مالدار ہو کہ کسی دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کر سکتا ہے تو ماں کے لیے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے, البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو ایسے وقت میں ماں کے لیے روزہ نہ رکھنا درست ہے. تو شریعت جو ہے وہ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے لیے کتنا ریلیکسیشن کرتی ہے کہ روزے جیسی اہم عبادت جو ہے وہ بھی چھوڑنے کی اجازت دے دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 16 مسئلے ہیں جن کے اندر کے روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کفارے کا بیان یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے. تو نیکسٹ پیج پہ نمبر 442 کے اوپر کفارے کا بیان, مسئلہ نمبر 1, رمضان شریف کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے, تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنا درست نہیں ہے لگاتار, ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے درمیان میں 1-2 روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے, البتہ جو روزے حیض کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کے رہ جانے کی وجہ سے کفارے کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر جو روزے حیض کی وجہ سے رہ گئے تو ان کے رہ جانے کی وجہ سے کفارے کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پاک ہونے کے فوراً بعد روزے شروع کر دے اور 60 روزے پورے کر دے. یعنی عورت کو ہی حیض آتا ہے, ٹھیک ہے, تو عورت جو اوپر لکھا ہوا ہے ہمارا اس پیج سے ہی آپ تھوڑا سا آگے فلپ کر لیں, 442 میں بتاتا بھی جا رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو عورت کو جو حیض آتا ہے تو وہ حیض جو ہے وہ بیماری کی ایک شکل ہوتی ہے, اور یہ جو ہے نا وہ عورت کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو حیض شروع ہو گیا, تو اس حیض کی وجہ سے اگر اس کے تسلسل کے اندر فرق پڑ جاتا ہے نا, جو دو مہینے کے لگاتار روزے ہیں, تو پھر اس کو شریعت ریلیکسیشن دیتی ہے, تو اس سے اس کا تسلسل ٹوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نفاس کی وجہ سے اگر درمیان میں کچھ روزے چھوٹ گئے تو کفارہ صحیح نہیں ہوا. نفاس کے بعد نئے سرے سے کفارے کے روزے رکھے. ٹھیک ہے. نفاس کیا چیز ہوتی ہے, جب بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو عورت کو یعنی پاکی کے ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں تو وہ نفاس کہلاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بچے کی ڈلیوری کی ڈیٹ کا اندازہ آپ کو پہلے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتا دیتے ہیں, لیکن ویسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 9 مہینے کا پورا ہوں گے. تو نفاس جو ہے نا وہ پریڈکٹیبل چیز ہے. تو نفاس کے معاملے میں شریعت نے جو ہے نا وہ یہ ریلیکسیشن نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 3, اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے درمیان میں کفارے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد دوبارہ روزے رکھنا شروع کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہی ریلیکسیشن ہے, کیونکہ یہ بھی اپنے اختیار سے باہر چیز ہوتی ہے. کفارے کے دوران رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پلان کریں کہ رمضان کا مہینہ بیچ میں نہ پڑتا ہو. اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح شام اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کیا ہے نا معاملہ, یہ یعنی کفارہ کا پورا کا پورا ایشو ہی سخت ہے. ٹھیک ہے. مشکل ہے اس کے اندر 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے. ٹھیک ہے. تو یہ شریعت نے اس قسم کی مشکل جو ہے وہ کیوں رکھی. ٹھیک ہے. یعنی ادروائز تو شریعت کے اندر بہت آسانی ہے نا, دین یسر اور دین جو ہے وہ کسی کے اوپر حرج. ٹھیک ہے. لا حرج فی الدین, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ کیا بات ہے کہ 60 روزے جو ہے وہ بھی لگاتار اور اس کے اندر بھی اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا فرض روزے کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ کتنا اس بات کو اہمیت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف خواہش پرستی کی وجہ سے روزہ نہیں توڑ سکتے. اگر توڑیں گے نا تو پھر اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اس کے عذاب سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. عذاب سے بچنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا. تو کفارہ کی تفصیلات سے ہی انسان اتنا ڈر جائے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ علماء سے پوچھ کر کے کفارے کے اوپر عمل کریں نا, تو علماء کی طرف سے تو جو صحیح علماء حق ہوتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ 60 روزے کو چھوڑ کر کے آپ اچھا کمانے والے اگر ہیں نا تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جی روزہ تو ہم رکھنا بڑا مشکل کام ہے میرے لیے, تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس تو بہت پیسے ہیں ماشاء اللہ. لیکن آپ ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو 60 روزے ہی رکھنے, اور صرف اس صورت میں آپ 60 روزے نہیں رکھیں گے جبکہ آپ کے اندر واقعی جینوئنلی آپ کے اندر فزیکل ایبلٹی نہ ہو 60 روزے رکھنے کی. ٹھیک ہے. جو کہ کم لوگوں میں, یعنی جو بیمار ہوتے ہیں یا بزرگ ہو جاتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, بہت ہی کمزور ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ خالی ایسا مسئلہ ہے. ورنہ ایک نوجوان آدمی جو یوزلی روزہ توڑنے والا بندہ ہوتا ہے نا, تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے. صرف مجبوری کی حالت میں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والے آپشن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 6, ان مسکینوں میں اگر بالکل چھوٹے بچوں تو ان کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہے, ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو پھر کھلا دے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے اندر بھی کافی اسٹرکٹنیس ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس طرح کی پھر اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں, تو ان کو بھی پھر ہم سیلف اسٹڈی کے لیے چھوڑتے ہیں کفارے کے بیان کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ فدیے کا بیان ہے, پیج نمبر 444 کے اوپر. مسئلہ نمبر 1, کہ جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے, یا اتنا بیمار ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے, تو وہ روزے نہ رکھے, اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دے دے, یا صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. شریعت میں اس کو فدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فدیہ ایک الگ چیز ہے, اس کے اندر کی مجبوری کی حالت میں جب آپ یعنی شیخ فانی والی صورت میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. کہ اب آپ کے لیے قضا کرنے کی امید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنے آپ بیمار ہو چکے ہیں, اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے چانس نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نہیں روزے رکھ سکتے, تو پھر آپ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے, دوسرا آدمی ایسے نہیں کر سکتا, اس کو قضا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر تین. اچھا مسئلہ نمبر دو پھر یہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں اس کے لیے تقسیم کر دیں تو بھی صحیح ہے. مسئلہ نمبر تین پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے, اور جو فدیہ دیا تھا اس کا ثواب الگ ملے گا, تو وہ صدقہ بن جائے گا آپ کی طرف سے اور ثواب آپ کے لیے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر چار, کسی کے ذمے کتنے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کی بدلے فدیہ دے دینا, تو اس کے مال میں سے. ٹھیک ہے, یہ ذرا مسئلہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا, تو اس کے مال میں سے کفن دفن اور قرض ادا کر کے, ٹھیک ہے, یہ دونوں کام کر کے پھر جتنا مال بچ جائے گا اس کی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ میں سے اگر سب فدیہ نکل آئے تو وارث پر دینا واجب ہوگا, کیونکہ اس نے وصیت کی تھی تو اس کی ون تھرڈ میں سے فدیہ ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر سب فدیہ نہ نکلے تو جس قدر نکلے اتنا نکال دیں, تو ون تھرڈ سے زیادہ جو ہے نا وہ فدیہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, تو باقی جو ٹو تھرڈ ہے تو وہ پھر وہ رسا کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وصیت جو ہے وہ صرف ون تھرڈ کے اندر چلتی ہے. ٹھیک ہے, اور وصیت کا چونکہ ہم نے الگ سے کوئی ٹاپک پڑھنا نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بھی ایک اہم بات سن لیں جس کے کافی لوگ کیونکہ مسٹیک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وصیت جو کی جاتی ہے نا اس ون تھرڈ کے اندر, تو وصیت میں وہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کہ وہ کہے کہ جی یہ جو ون تھرڈ ہے نا اس میں سے میرے بیٹے کو اتنا دینا. ٹھیک ہے, تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی, وارث کو تو آلریڈی مل رہا ہے ٹو تھرڈ میں سے. ٹھیک ہے, تو ٹو تھرڈ میں سے جو وارث کو مل رہا ہے نا, تو اس کو اس ٹو تھرڈ میں سے ہی دیا جائے گا جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے لیے, تو اس ون تھرڈ میں سے وہ اپنی طرف سے وصیت اپنے وارث کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر پانچ, اگر کسی اس نے وصیت نہیں کی مگر وارث نے اپنے مال میں سے فدیہ دے دیا تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ شاید قبول کر لے اور مواخذہ نہ کرے, بغیر وصیت کیے خود مردے کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح ٹھیک ہے, تو اس نے اگر وصیت نہیں کری تھی نا تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ جی اس کے اوپر یہ چیز قضا تھی تو اس کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جائز نہیں ہے, کیونکہ اب یہ مال جو ہے نا وہ مردے کا مال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وارثوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے, تو اب ورثاء سے آپ مال لے کر کے جو ہے نا وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر تہائی مال سے فدیہ زیادہ ہو جائے تو وصیت کے باوجود بھی سب وارثوں کی رضامندی کے بغیر زیادہ دینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر سب وارث خوش دلی سے راضی ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے, لیکن نابالغ وارث کی اجازت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے, بالغ وارث اپنا حصہ الگ کر کے اس میں سے دیں تو درست ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے باپ کی طرف سے جو ہے نا وہ بالغ وارث جو ہے نا وہ فدیے کی رقم اپنے طور پر نکال دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے جو قضا روزے ہیں ان کو بخش دے گا. قرض ادا کر سکتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, قرض, ہاں جو ون تھرڈ ہے اس میں سے یعنی پہلے تو اس کے قرض ادا کیے, سب جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا اور اس کے اوپر جتنے قرض ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دوسروں کا حق ہے اس کے اوپر, وہ سب ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو بچ جائے گا اس کی پھر ڈویژن کی جائے گی, ون تھرڈ کے اوپر وصیت بھی چلے گی اور باقی ٹو تھرڈ کے اوپر جو ہے وہ وراثت کے اصول چلیں گے. ہاں, یہ وصیت یعنی قرض کے لیے وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, قرض جو ہے نا اس کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, تو فرض کے لیے کوئی وصیت کی تھوڑی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اس کا مال لیا ہوا ہے تو اب میرے مال میں سے اس کو ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کے بندوں کا حق ہے اس کے اوپر, یہ بغیر وصیت کے اس کے پیسے میں سے نکال کے دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بچے, اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی وصیت کر کے مر گیا کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ دے دینا, اس کا بھی یہی حکم ہے جیسے کہ روزوں کا حکم ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر پانچ جو ہے وہ تفصیلی ہے, اس کو پھر آپ غور سے ریوائز بھی کر لیجیے گا. مسئلہ نمبر سات, ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے, اس حساب سے دن رات کی پانچ فرض और एक वितर छह नमाजों की तरफ से एक छटाक कम पौने ग्यारह सेर गंदुम या छह फिदिये की कीमत दे दे, अलबत्ता अगर एहतियातन पूरे बारह सेर दे दे तो बेहतर है। ठीक है, तो पूरे बारह सेर तकरीबन बनते हैं छह नमाजों के। ठीक है, मसला नंबर आठ, किसी के जिम्मे जकात बाकी है अभी अदा नहीं की तो वसीयत कर जाने से इसका अदा कर देना भी वारिसों पर वाजिब है। अगर वसीयत नहीं की और वारिसों ने अपनी खुशी से दे दी तो जकात अदा नहीं हुई। ठीक है, तो जकात का मसला हमने भी पढ़ना शुरू भी करना है, तो जकात के बारे में यहाँ पर आ भी गया कि अगर जकात की उसने वसीयत की है ना कि मेरे बच्चे जो तरका है उसके अंदर से जकात अदा की जाए तब तो जकात अदा होगी, लेकिन अदरवाइज जकात अदा नहीं होती। जकात ऐसा मामला है कि अदा करने वाले की नीयत होना जरूरी है। ठीक है, अगर नीयत नहीं है बल्कि किसी और ने आपकी तरफ से जकात अदा कर दी कि भाई आपके ऊपर अजाब ना हो, मिसाल के तौर पर बाप जो है वो जकात नहीं देता, ठीक है, तो बेटा जो है वो अपने बाप की मोहब्बत में जकात दे दे बाप के बिहाफ पर कि जी मेरे अब्बा पर अजाब ना हो, ठीक है, तो वो जकात अदा नहीं होगी बाप की तरफ से। ठीक है, क्योंकि बाप की अपनी रजामंदी तो नहीं थी ना जकात देने की, नीयत तो नहीं थी जकात देने की। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी मामला है, जिंदगी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के जकात के मामले में और मरने के बाद भी ऐसा नहीं कर सकते उसके जकात के मामले में, अपनी खुशी से आप उसकी तरफ से जकात अदा कर दें जो उसने नहीं दी है। मगर फरमाया कि वारिसों को अदा कर देना बेहतर है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने नकल किया है कि अगर वारिस बिना वसीयत अदा कर देगा तो अदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह का फतवा है, फतावा शामी जो है वो मशहूर फतावा की किताब भी है और ये बड़े मुफ्ती आजाद के अंदर आते हैं हमारे काफी में से, तो उन्होंने लिखा है कि अगर वारिस बिला वसीयत के अदा कर देगा तो अदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पर उलमा का ये मौकफ नहीं है, जबकि उन्होंने इसको अलग से ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। बस नंबर नौ, अगर वली मुर्दे की तरफ से कजा रोजे रख ले या उसकी तरफ से कजा नमाजें पढ़ दे तो ये दुरुस्त नहीं है, यानी नीयत के जिम्मे से ना उतरेगी। ठीक है, तो कदा नमाजें और कदा रोजों के लिए फिदिया देना होता है, कोई दूसरा शख्स इसकी तरफ से नहीं अदा कर सकता इन इबादतों को। ठीक है, इजाफा जो है वो हम पहले पढ़ चुके थे तो इस वजह से हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बाकी इसके आगे जो है शब कदर की फजीलत, इसके बारे में तो आपको बहुत कुछ पता ही होगा। फिर एतिकाफ का बयान है, तो एतिकाफ के मसाइल तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना तकरीबन जो है वो हम जरूर कहेंगे कि एतिकाफ जो है वो नबी सल्लम की सुन्नत है, और ये अगरचे की सुन्नत मौकदा नहीं है कि हर शख्स को नहीं करना होता, और नबी सल्लम तो हर रमजान में एतिकाफ करते थे, हत्ता कि आखिरी रमजान में तो 10 की बजाय 20 दिन एतिकाफ किया था आप सल्लम ने। ठीक है, लेकिन ये सुन्नत मौकदा अनल किफाया है। ठीक है, यानी अगर मोहल्ले में से कोई एक भी जो है वो बैठ जाता है ना मस्जिद के अंदर एतिकाफ में तो सारे मोहल्ले वालों की तरफ से अदा हो जाता है, यानी सुन्नत एतिकाफ अदा हो जाती है, और अगर एक भी ना बैठा तो फिर सारे मोहल्ले वालों को यानी उस मस्जिद के अराउंड जो मोहल्ला है तो उन सबको फिर एतिकाफ ना करने का अजाब होता है। तो बहरहाल एतिकाफ एक ऐसी इबादत है कि जो सुन्नत मौकदा अगर किफाया के तौर पर अदा करें तो वो जरूरी है इस तरह से अदा होना, लेकिन अगर दूसरे लोग कर भी रहे ना तो फिर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई लोग कर तो रहे तो हमारे ऊपर अदाब तो नहीं होगा, तो हमें क्या जरूरत है करने की। ठीक है, तो हम इस नियत से करें कि एतिकाफ जो है वो एक बेहतरीन मौका है दुनिया से कट करके अल्लाह ताला के घर में पड़ जाने का और अल्लाह ताला से दुआ लगाने का। ठीक है, तो इसमें अगर हम बैठेंगे तो हमें ना सिर्फ ये कि खूब इबादतें करने का मौका मिलेगा और यानी खलवत का मौका मिलेगा, उम्मीद है कि तो वहां पे फोन जो है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह बाहर इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के साथ जिस तरह बाहर हम बहुत बातचीत करते हैं तो उस तरह से मस्जिद में नहीं करेंगे, तो फिर खलवत का मौका मिलेगा मस्जिद के अंदर और इसमें हमारी इबादतें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, हमें बहुत ज्यादा खैर के काम करने का तलावत करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद शब कदर जो है वो पाना यानी बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज हर रात ही फिर इबादत होती है वहां पर, और जो भी कोई ना कोई एक रात शब कदर हो गई तो शब कदर भी हासिल हो जाएगी इस तरीके से। तो एतिकाफ बहुत बड़ी चीज है, तो ये करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता इसके अंदर एक अहम पॉइंट ये है जिससे कि हमारी आजकल के दौर में नजर बिल्कुल हट गई है, वो ये है कि एतिकाफ जो है ना उसमें एक बात तो अपनी जगह पर है कि इंडिविजुअल एतिकाफ कर ये एक इंडिविजुअल अमल है, अकेला ذاتی انفرادی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اگر نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے نا، یعنی کوئی مشائخ میں سے لوگ ہوں، علماء کرام ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت میں اگر اعتکاف کیا جائے تو پھر اعتکاف جو ہے نا وہ یعنی سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. اس سے پھر ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ایسی نیکیاں بھی کر پاتا ہے جو کہ ادروائز وہ اکیلے ہو کر کے نہیں کر سکتا تھا. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے بھی جو ہے نعوذ باللہ گناہ کے خیالات سے نہیں بچ سکتے، اور زبان کو جو ہے وہ غیبت سے اور جھوٹ سے اور برے کاموں سے نہیں روک پاتے، ایون مسجد میں رہتے ہوئے رمضان اور بارہ کے مہینے کے اندر. تو نیکوں کی صحبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ خواہ مخواہ کی جو دوستوں کی محفلیں بیٹھ جاتی ہیں اعتکاف کے اندر بھی، اور خصوصاً سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، ٹھیک ہے، جس کے اندر کہ ہم بہت سارے جھوٹ اور غیبت اور اس طرح کی بیکار کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نیکوں کی صحبت کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے. تو ایسی صحبت تلاش کرنا یہ بھی اعتکاف کرنے کے لیے اہم چیز ہے کہ نیک صحبت اگر کہیں بھی مل رہی ہو تو وہاں پہ اعتکاف کیا جائے، زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان کے اعمال کے لیے. باقی آپ کے سوالات کیا ہیں کہ عام طور سے چھوڑی ہوئی نمازوں کا کوئی حساب کاؤنٹ نہیں ہوتا؟ جی اگر نہیں ہے تو پھر اندازہ تو کریں نا کچھ نہ کچھ کہ بھائی کتنے سالوں تک میں نے اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو قرض جو قضاء عمری ہوتی ہے نا وہ پڑھنی شروع کر دینی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اندازہ تو ہے نا کہ میں پہلے نمازوں کا پابند نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ نمازوں تو ہوں گی میرے اوپر قضاء، ٹھیک ہے. تو کچھ تو کیلکولیشن کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کتنے، فیو ہنڈریڈ نمازیں یا فیو ڈزن نمازیں، ٹھیک ہے. تو اگر فیو ہنڈریڈ ہیں تو ذہن کے اوپر ایک بوجھ بھی تو ہوگا کہ بھائی ہاں اچھا مجھے تو کئی سو نمازیں جو ہے وہ قضا کرنی ہے. تو کیلکولیٹ آپ بے شک کر لیں، لیکن آپ ادا کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے بس یہ کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اور نماز پڑھنے کا مقروع وقت نہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی فجر کی یا ظہر کی، جو بھی آپ اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، تو فجر کی میں پہلی جو زندگی کی نماز قضا ہوئی تھی نا میں اس کی نیت کرتا ہوں، اور اس یہ نیت کے ساتھ آپ دو رکعت فجر کی قضا پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں سے وہ ڈیڈکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے، فرشتے بھی حساب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ حساب کر نہیں پا رہے ہیں تو کیا ہوا، دوسرے لوگ تو کر رہے ہیں نا آپ کا حساب. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر انسان اپنی قضاء عمری شروع کر دے، اور جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ باقی نماز اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. سعودیہ میں اعتکاف کا کیا حکم ہوگا کیونکہ یہاں تو منع ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ڈیزیگنیٹڈ مسجدیں ہوتی ہیں ہر شہر کے اندر، اور ان ڈیزیگنیٹڈ مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے. باقی یہ کہ ہر محلے کی مسجد میں اگر اعتکاف نہیں ہو رہا تو پھر اس کا قصور جو ہے نا وہ محلے والوں پر نہیں ہوگا. تو اگر حکومت نے ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے ایسا معاملہ کیا ہے تو پھر حکومت کے احکام جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ جا رہے ہوں تو حکومت کے احکام جو ہوتے ہیں وہ شریعت ان کو باقاعدہ یعنی ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ڈیزیگنیٹڈ مسجدیں ہیں تو ان کو تلاش کر کے پھر آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور بیسکلی مانی جاتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف شہر میں چند ہی مسجدیں ہوں گی. کیا اللہ سے معافی مانگنے سے گزارا چل سکتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے گزارا چل سکتا ہے، لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ کے اوپر لگی بھی ہے نا شریعت کی طرف سے، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے. تو معافی جو ہے نا وہ تو پیچھے والے گناہوں کے اوپر مانگی جاتی ہے. تو پیچھے والے گناہوں سے مطلب یہ کہ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، اب آپ کو اس کے اوپر ندامت ہوئی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اب آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ بس معافی مانگنے ہی سے گزارا چلا سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن نماز جو ہے نا اس کا ایسا معاملہ نہیں ہے، روزے کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دی تو اس کے اوپر معافی مانگ دی، ٹھیک ہے. کیونکہ شریعت کے اندر اس کا بدل ہے. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تم نے نماز اگر چھوڑی ہے نا تو تمہیں اس نماز کی قضا کرنی ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں میں قضا نہیں کروں گا، میں صرف معافی مانگوں گا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا وہ بیسکلی ایک اور گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ارادتاً ایک گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں صرف معافی مانگوں گا، ٹھیک ہے، اور میں گناہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ڈفرنٹ معاملہ ہے کہ میں نے پیچھے جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی بدنظری کری تھی یا زنا کر لیا تھا یا شراب پی لی تھی، ٹھیک ہے. تو اب زنا کا کوئی بدل آپ بیسکلی کر نہیں سکتے، یہ اور بات ہے کہ ہاں بھائی آپ کوئی نیکی کی ترویج و اشاعت کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا شروع ہو جائے, لیکن شریعت نے ایسا کوئی بدل نہیں رکھا کہ آپ نے اگر نعوذ باللہ زندگی میں کبھی گناہ کیا تھا تو شریعت نے اس کا کفارہ رکھا ہو کہ آپ جو ہے وہ نیکی کی تبلیغ میں لگ جائیں گے تو وہ کفارہ ہو جائے گا. بھائی وہ تو ایک اخلاقی طور پر ایک یعنی ایک ترغیباً کہا جاتا ہے کہ اب آپ نا جیسے کہ شراب پیا تھا تو آپ لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلائیں پیاسوں کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی پلائیں گے تو شراب پینے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, رائٹ. لیکن نماز چھوڑنے کا جو گناہ کیا تھا اس کا شریعت نے ایک رکھا ہے بدل کہ آپ نے نماز کی قضا کرنی ہے. اب آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ میں قضا نہیں کروں گا بلکہ میں اس کے لیے معافی مانگوں گا, تو آپ بیسیکلی ایک اور گناہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, ارادتاً ایک اور گناہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قضا روزے والا معاملہ بھی ہے, ارادتاً ایک گناہ کر رہے ہیں, ارادہ کر رہے ہیں گناہ کرنے کا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں معافی مانگنے سے گزار, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ دو الگ الگ قسم کی گناہ ہے. تو قضا عمری جو ہے وہ پڑھنی ہے اور روزوں کی قضا بھی رکھنی ہے, اور اس کو جو ہے وہ شراب پینے والے گناہ سے یعنی اکویٹ نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ اعتکاف کے بارے میں چند باتیں ہوں گی, تو جس کو بھی موقع ملے وہ اعتکاف کا انتظام کرے. اگر سنت اعتکاف جو کہ پورے 10 دن کا ہوتا ہے, جس میں کہ 20 رمضان کی مغرب کے وقت سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے انٹر نہیں ہوئے 20 رمضان کی مغرب کی اذان سے پہلے, تو آپ کا سنت اعتکاف رہ گیا, ٹھیک ہے. تو سنت اعتکاف کرنا ہے تو پورے 10 دن اس طرح سے آپ کو مسجد میں گزارنے ہوں گے, اور ٹھیک چاند جب عید کے چاند کا اطلاع مل جائے گی نا تب ہی آپ نے کر سکتے ہیں مسجد سے. تو یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا اعتکاف کیا تھا. لیکن اگر آپ یہ پورے 10 دن نہیں گزار سکتے تو آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں. تو نفلی اعتکاف کے لیے پھر آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو اس وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد, کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس مسجد کے اندر رہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نا یہ نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ رمضان کے باہر بھی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر نفل اعتکاف کہلائے گا. تو اس نیت سے ہی کم از کم ہم رمضان المبارک میں اگر کوئی اچھی صحبت مشائخ کی, جیسے کہ مدارس ہوتی ہیں اعتکاف کے اندر نیک صحبتیں ملتی ہیں, تو اس میں اگر آپ پورے 10 دن نہیں لگا سکتے سنت اعتکاف کے تو چلے 5 دن لگا لیں, ویکینڈ لگا لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی بہت سارا انسان کو فائدہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کتاب الصوم کی ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر مفتی مفتی اسماعیل رحمۃ اللہ کا تو ان کی کتاب بھیجی تھی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں, تو ایک چھوٹا سا یہ کتاب چاہے بکلیٹ ہے, آسانی کے ساتھ دستیاب انٹرنیٹ کے اوپر تو خیر ہے ہی, لیکن پاکستان میں بھی میں نے بہت آسانی سے دیکھا ہے مل جاتا ہے, اور امید ہے کہ انڈیا میں بھی چھپ گیا ہوگا یہ. تو اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں گے زکوٰۃ کی تکرار کے طور پر. روزے بھی کیا نماز کی طرح احتیاطاً قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں پیچھے ہم نے قضا روزے کا جو بیان پڑھا تھا نا اس کو آپ ذرا دیکھیے گا, ہمارا اس میں اس طرح تھا ہوتا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی کاؤنٹ تو آپ پھر بس نیت کریں کہ میں اپنی زندگی کے پہلے روزے کی نیت کرتا ہوں, تو اس کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے. یقین نہ ہو کہ روزہ چھوٹا ہو بس احتیاطاً قضا روزہ رکھیں. ہاں اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو یعنی پھر آپ روزے کی قضا جو ہے نا وہ ایسی ہی نہیں ہے. ایون رمضان نماز کی بھی قضا جو ہے وہ احتیاطاً نہیں پڑھی جاتی ہے, مطلب رمضان اگر آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں زندگی کے اندر تب آپ نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں قضا, ٹھیک ہے. تو ادروائز پھر آپ نفل نمازیں نفل روزے وغیرہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرتے ہیں کریں گے, بیسیکلی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بتاتے ہیں کی ایک تقریر ہے جس کو کہ ٹرانسکرائب کیا گیا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ نہ نکالنے پر وعید, اس کا پیج نمبر 1 ہے. میں اس طرح سے اس کتاب کو بیسیکلی لے کے چلوں گا انشاءاللہ, اگر آج ختم نہ ہوئی تو کل, اگر انشاءاللہ کلاس ہوئی تو کل باقی اس کو پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ڈسکلیمر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہوتے ہیں نا ان کا تعلق کنٹمپرری فائنینشیل ایشوز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے نا جو مفتی حضرات یا علماء حضرات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے مسائل کے جوابات لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ ریسرچ بھی میں بھی لگے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ اپروپریٹ ہوتے ہیں مسئلے وغیرہ پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم جو یہ کلاس کر رہے ہیں یہ ہم اس نیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں کے جواب مجھے نہیں معلوم ہوں گے, جیسے شیئر مارکیٹ وغیرہ کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے, کبھی مجھے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں حالانکہ انہوں نے ڈسکس کیا, لیکن پھر بھی اس طرح کے کوشچن اگر کوئی ہوں گے تو ہو سکتا ہے میں جواب نہ دے سکوں. تو یہ جو بیسکلی میں پڑھ رہا ہوں, تو بیسکلی آپ کو صرف ایک اس کتاب سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اور بیسکس بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتی, خصوصاً خواتین کو. ٹھیک ہے, تو آپ کی گھرانے میں بھی ایسی خواتین ہوں گی جن کو بالکل بیسکس بھی نہیں پتا زکات کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہو جائے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں, تو آپ خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی سمجھائیں, کیونکہ عورتوں کے اوپر بھی زکات واجب ہوتی ہے. رائٹ, عورتوں کے پاس اگر ہے نصاب تو ان کو بھی زکات دینی ہوتی ہے, صرف مردوں کو نہیں دینی ہوتی ہے. تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ بہت بہترین آسان ترین الفاظ کے اندر اپنی اس کتاب کو لکھا ہے یا ٹرانسکرائب کروا ہے. زکات نہ نکالنے کے اوپر وعید وغیرہ کا ٹاپک جو ہے وہ تو فضائل کے اندر, فضائل تو خیر نہیں, مطلب یہ تو اس کی فرض ہے زکات, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف مطالعے کے لیے چھوڑیں گے. تو اس کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی رسک جو ہوتا ہے نا, تو رسک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایمفیسس کے ساتھ ہمیں بار بار یاد دلایا کہ دیکھو ہم تمہیں رسک دیتے ہیں, مما رزقناہم ينفقون. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو رسک دیا نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کا مال جو تھا نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال جو تھا اس میں سے خرچ کرنے کا ذکر بھی ہے اس طرح طریقے سے, اموالہم اس طرح کا بھی لفظ آیا قرآن کے اندر, لیکن مما رزقناہم کا بہت زیادہ آیا کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں رزق دیتا ہوں, تو تمہیں اگر میں نے کہا ہے نا کہ اس میں سے اٹھا کر کے تم دوسرے بندوں کو دو, تو تم اس کی فکر نہ کرو کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا, اس لیے کہ تمہارا رزق جو ہے نا اس طریقے سے کم نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, میں تمہیں جو دے رہا ہوں تو وہ میں تمہیں دیتا رہوں گا, بلکہ تمہارے زکات دینے سے تمہارے رزق کے اندر برکت زیادہ ہوگی, کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے مثالوں کے ساتھ بھی اور پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ بھی شروع کے پیجز کے اندر ڈسکس کری ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو تو صرف مطالعے میں ہی آپ رکھیے انشاءاللہ, بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں, ان کو آپ پڑھ لیجیے گا. قرآن کی آیات بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, واقعات بھی ہیں. تو اس کو اسکپ کر کے ہم پہنچتے ہیں پیج نمبر 7 کے اوپر, جس کے نیچے زکات کے دنیاوی فوائد کا ایک ٹائٹل ہے, پیج نمبر 7 کے آخر میں زکات کے دنیاوی فوائد. ٹھیک ہے, تو اس میں لکھتے ہیں کہ زکات اس نیت سے نکالنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی رضا کا تقاضا ہے اور ایک عبادت ہے. اس زکات نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت یعنی دنیاوی نفع حاصل نہ ہو, ہو یا نہ ہو, کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے. اصل مقصد تو زکات کا یہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکات نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوائد بھی عطا فرماتے ہیں. وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو برکت کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کو پھر انہوں نے آگے ڈسکس کیا اسی پیج کے نیچے, کہ فرماتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکات نکالنے سے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں, لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس کو پھر انہوں نے مال میں بے برکتی کا انجام کے طور پر بھی ڈسکس کیا کہ آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے, برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ برکت جو ہے نا یہ ایک فزیکلی پرسیویبل چیز بظاہر نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل کی دنیا تو ہر چیز جو فزیکل ہو خالی اسی کو ایکسیپٹ کرتی ہے, تو پھر برکت تو سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی. ٹھیک ہے, برکت نام تو رکھ لیتے ہیں, حتیٰ کہ ایون دنیا کے سب سے بڑے سب سے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ صاحب کا نام بھی برکت تھا. ٹھیک ہے, یہ برات جو ہے نا یہ لفظ اصل میں کینین زبان کے اندر برکت ہے, عربی زبان کا جو برکت ہے اس کو کینین زبان میں برات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو برکت صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں امریکہ کے. تو کہتے ہیں کہ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں. مثلا آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے, لیکن جب گھر پہنچے تو پتا چلا کہ بچہ بیمار ہے, اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی طبی معائنے میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ آپ کے آبزرویشن کے اندر آئے گا کہ کچھ گھرانوں میں آپ دیکھیں نا ہر وقت لوگ بیمار رہتے ہیں, بچے ہر وقت بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے مشائخ یہی فرماتے ہیں گناہ ہی ہوتی ہے اس کی وجہ. ٹھیک ہے, فرائض ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ بیماریاں جان نہیں چھوڑی ہوتی ہیں اور بیماریوں کے اندر خوب پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بے برکتی کی شکل ہوتی ہے. یا یہ کہ مثلاً آپ پیسے کما کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو مل گیا اور اس نے پستول دکھا کر سارے پیسے چھین لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو حاصل ہوئے تھے آپ کو لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو صرف نمبر سے نہیں کوئی فائدہ ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہو اس پیسے کی, تب جو ہے اس پیسے سے فائدہ ہوگا. یا مثلاً آپ نے پیسہ کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو بدہضمی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو کھانا آپ کے بدن میں تو نہیں لگا, آپ کو انرجی تو نہیں ملی اس کھانے سے, یہ بھی بے برکتی کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب انہوں نے بے برکتی کے بارے میں بتلایا, امید ہے کہ ہمارے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب, یہاں سے ٹیکنیکل ڈیٹیل شروع ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. کہ فرماتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, اگر اس نصاب کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. وہ نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے, آج کے دور کے اندر چونکہ چاندی اور سونے کی پرائز کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے, تو جو اوریجنل نصاب ہے شریعت کے اندر وہ کیا ہے 52.5 یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. ٹھیک ہے, تو 7.5 تولہ سونا واز ایکول ٹو 52.5 تولہ چاندی اوریجنلی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو اب جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی پرائز بہت کم ہوتی ہے اور 7.5 تولہ سونا کی پرائز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس دور کے اندر جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ صرف 52.5 تولہ چاندی ہی کی قیمت کا نصاب ہے. ٹھیک ہے, تو یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ, جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سمپل ڈیفینیشن ہوگی, سمپلسٹک ڈیفینیشن, لیکن اس کی تفصیل انہوں نے بہت اچھے انداز میں نیکسٹ ہیڈنگ کے اندر دے دی ہے. اور یہ جو ہیڈنگ ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو خصوصاً خواتین کو یہ بات بالکل بھی نہیں معلوم ہے, تو اس کو ذرا غور سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کو یاد رکھیے گا کہ بھئی یہ ڈیفینیشن جو انہوں نے دی ہے نا, یہ لوگوں کو آپ آسانی آپ ریفر کریں لوگوں کو اس ڈیفینیشن. فرماتے ہیں کہ ہر رقم پر علیحدہ علیحدہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ پھر اس نصاب پر سال گزرنا چاہیے, حولان حول جس کو کہتے ہیں عربی میں, یعنی ایک سال اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر روپے پر, تو شاید کوئی بیوقوفی سمجھتا ہوں کہ ایک روپیہ کا نوٹ آیا یا ایک ریال کا نوٹ آیا تو اب اس ایک ریال جو ہے نا وہ میری ملکیت میں جب ایک سال تک رہے گا تب میں اس ایک ریال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی بیوقوفی ایسا سمجھتا ہوگا, لیکن یہ ضرور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک یکمشت ایک اماؤنٹ آیا, ٹھیک ہے, جیسے کہ نوٹوں کی گنڈیاں ہوتی ہیں, تو کسی کے پاس 10,000 روپے کی نوٹ کی گنڈی آئی, تو وہ گڈی جو ہوتی ہے نا وہ ایک شکل ہوتی ہے بیسیکلی, وہ ایک انسان کے پاس رہتی ہے, اس کی تجوری میں رہ سکتی ہے یا اس کے بیڈ یعنی میٹرس کے نیچے وہ کچھ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ گڈی جو ہے نا اس کے بارے میں کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے کہ جب تک اس 10,000 کی گڈی کے اوپر ایک سال میری ملکیت میں نہیں گزر جائے گا تب تک میں اس 10,000 کے اوپر زکوٰۃ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی ہے, غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں, تو الگ الگ روپے سے ان کی یہ مراد ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن گیا, مثلا فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا, ٹھیک ہے, یعنی اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے, ابھی وہ اسکول میں تھا, پھر کالج میں گیا, پھر یونیورسٹی میں گیا, تو اس میں وہ جو ہے نا اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں تھا, بس ماں باپ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کا کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا, اس کا رہنا سہنا بھی ہو جاتا تھا, کپڑے وپڑے کی ذمہ داریاں ساری چیزیں ہو جاتی تھیں, ضروریات پوری ہو جاتی تھیں, اس کی اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب وہ جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا نا, تو اب اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس کو جاب مل گئی, تو جاب اس کو ملی شعبان کے مہینے میں. ٹھیک ہے, شعبان کا مہینہ گزارنے کے بعد جب ایک مہینہ پورا ہو گیا تو پہلی رمضان کو اس کو سیلری ملی, اور وہ جو سیلری اس کو پہلی رمضان کو ملی نا, وہ سیلری اتنی تھی کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو سیلری ملی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا کہ پہلی رمضان کو وہ یعنی نصاب صاحب نصاب نہیں بنا ہوا ابھی، لیکن اس کے پاس نصاب سے زیادہ پیسے آ گئے، ایسٹس آ گئے نصاب سے زیادہ، ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہ پورا ایک سال انتظار کرے گا، اور اگلی جب پہلی رمضان آئے گی نا اس کی زندگی میں، تو اب وہ دیکھے گا کہ کیا ابھی بھی میرے پاس نصاب سے زیادہ اماؤنٹ موجود ہے. اگر ہے اس کے پاس، تب وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور وہ اس کے وہ اپنے تمام زکاتبل ایسٹس کو جمع کرے گا اور ان کو 0.025 سے ملٹیپلائی کرے گا، جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ زکات ادا کرے گا، ٹھیک ہے. قابل زکات اثاثے، جس کو ہم زکاتبل ایسٹس کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن گیا، مثلا فرض کریں کہ یکم رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب یکم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا. درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس یکم رمضان کو دیکھ لو کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکات نکالی جائے گی، اگرچہ اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے کیوں نہ آئی ہو. اگر 29 شعبان کو آپ کے پاس کچھ رقم آ گئی نا، تو اس کو بھی آپ کو اپنے زکاتبل ایسٹس کے اندر ایڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. تاریخ زکات میں جو رقم ہو اس پر زکات ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی یعنی تاریخ زکات، کس میں نے جو نوجوان کی مثال دی جس نے ابھی جاب شروع کری ہے، تو اس کی تاریخ زکات کیا ہوئی؟ یکم رمضان. کسی بندے نے جاب شروع کری ہوتی ہے اپنی زندگی کی پہلی جاب، اس نے اگر شروع کری ہوتی پہلی شوال کو جاب شروع کری ہوتی، تو اس کو سیلری کب ملے گی؟ شوال کا مہینہ گزرنے کے بعد پہلی ذیقعدہ کو سیلری ملے گی. تو پہلی اگر اس کی سیلری 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ بنتی ہے، تو اس کی جو تاریخ زکات بنی وہ کیا بنی؟ پہلی ذیقعدہ بنی، پہلی رمضان نہیں بنتی اس کی تاریخ زکات، ٹھیک ہے. تاریخ زکات ایسے بنتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس یکم رمضان کو 1,00,000 روپیہ تھا، اگلے سال یکم رمضان سے دو دن پہلے یعنی 28 شعبان کو 50,000 روپے اس کے پاس اور آ گئے، اور اس کے نتیجے میں یکم رمضان کو اس کے پاس 1,50,000 روپے ہو گئے. اب اس 1,50,000 روپے پر زکات فرض ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں 50,000 روپے تو صرف دو دن پہلے آئے ہیں اور اس پر تو ایک سال نہیں گزرا، لہٰذا اس پر زکات نہیں ہونی چاہیے. یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی پہ قرض ہو تو اس پر زکات، یہ قرض کا ٹاپک بالکل آگے الگ سے ڈسکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرض منہا کرنا، قرض ڈیڈکٹ کرنا، تو اس کو بعد میں پڑھیں گے. باقی شعیب صاحب، ان بٹوین مڈ آف دا ایئر دا بیلنس از زیرو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی انہوں نے آگے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو زکات کی ڈیٹ کے بعد دیکھا جائے گا اس کو. اچھا، ملک زکات ادانے کی جب تاریخ ہے، جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکات واجب ہے. چاہے یہ رقم پچھلے سال 1,00,000 روپے تھی، اب 1,50,000 ہے، تو 1,50,000 پر زکات ادا کرو. درمیان سال میں جو رقم خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور اس خرچ شدہ رقم پر زکات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے یہ آسان طریقہ مقرر کیا ہے. درمیان سال میں جو کچھ تم نے کھایا پیا اور وہ رقم تمہارے پاس سے چلی گئی، تو اس کا کوئی حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح درمیان میں جو رقم آ گئی ہے اس کا بھی الگ سے حساب کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس کا سال پورا ہوگا، بلکہ زکات نکالنے کی تاریخ میں جو رقم تمہارے پاس ہے اس پر زکات ادا کرو. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے، تو اس کے آگے اموال زکات کون سے ہیں، بس کوئکلی بس میں ان کا نام لے لوں کہ کیش، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. نمبر 2 گولڈ سلور، ٹھیک ہے. یہ اموال زکات ہیں جو کہ عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور باقی 3rd جو ہے نا وہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں تو ان کے لیے جو سامان تجارت ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کی تجارت کرتے ہوں، چاہے وہ برتنوں کی تجارت کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی تجارت کرتے ہوں، تو جو ان کا سامان تجارت ہے وہ 3rd اموال زکات میں آتا ہے. پھر اس کے بعد 4 اور 5 بھی آتے ہیں جو کہ جانور وغیرہ مویشی وغیرہ کی چیز، ہم تو مویشی وغیرہ میں یوزلی لوگ نہیں ڈیل کرتے. اینی ویز، تو عام انسان کے لیے کیش نمبر 1 اور نمبر 2 سونا چاندی، تو یہ سب اموال زکات ہیں. ان کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ابھی آپ کا یہ سوال، اگر ساری رقم خرچ ہو جائے نیکسٹ سیلری ملنے سے پہلے تو کیا سیلری ملنے پہ زکات فرض؟ देखिए सैलरी मिलना मिलना ये सब नहीं है, आपकी जो डेट है ना ज़कात की, तो उस डेट को आप देखेंगे अपने एसेट्स को। देखिए कल की क्लास का, कल का क्या पता जिंदगी है, मौका है, सफर है, तो आपको मैं अभी ये बता देता हूँ, यही जो किताब आपको भेजी है ना, इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट जो पेजेस है ना वो आखिरी दो पेजेस है, ठीक है। तो बाकी आप कुछ ना भी पढ़े ना, तो आखिरी दो पेजेस को आप जरूर से देख लें, पेज नंबर 35 और पेज नंबर 36। इसके ऊपर हजरत ने बकायदा टेबल बना करके पहले ज़कात में एसेट्स को ऐड किया, उसके बाद फिर जो अकाउंट पेबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपने कर्जे अदा करने हैं, बिल्स अदा करने हैं, बीसी अदा करनी है, गुज़श्ता साल की जो ज़कात अभी तक आपने अदा नहीं करी वो है, मुलाज़मीन की तनख्वाहें, वो सारी चीजें अकाउंट पेबल्स हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अकाउंट पेबल्स कैलकुलेट किए, उसके बाद जो ज़कातेबल एसेट्स हैं उनमें से अकाउंट पेबल्स को डिडक्ट कर लिया, तो आपके पास ना टोटल जो है वो रकम मिल गई जिस पर ज़कात वाजिब है। अब इसको आपने 0.025 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास नेट ज़कात आ गई, ठीक है। तो बाकी चीजें बेशक ना भी पढ़ सके ना, कम से कम ये दो पेजेस जरूर से देख लिएगा, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो फिर इंशाल्लाह इस किताब के बाकी सफात को भी देख लेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए आपसे जाना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। Yeah.